मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔदु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين। سورة معارج کی ان آیتوں پر درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت بیان کی کہ انسان ہے جلباز اور خواہش نفس سے مغلوب ہو کے اپنی دل کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے انجام سے بے خبر ہو کے کام کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ بہت اہم آیت ہے اس لیے کئی ہفتوں سے اسی پہ ہی میں اٹکا ہوا ہوں، لیکن کیا کرے گا، کوئی بات نہیں۔ تفسیر کے لیکچر جو میرے پراپر ہوتے ہیں وہ تو میرے چینل پہ ڈلتے ہیں نا، الحمد سے لے کے والناس تک، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو بیان ہوتا ہے اس میں واعظ و نصیحت والا عنصر غالب ہوتا ہے، تو واعظ و نصیحت میں ایک ہی آیت کو آپ 10 سال بھی بیان کر سکتے ہو۔ تو جل بازی والا عنصر ہم سب میں ہے۔ جل بازی کا مطلب انجام سے بے خبر ہو کے کام کرنا۔ کہتے ہیں نا بے وقوفوں کی اقسام کیا ہے، ایک قسم تو یہ ہے کہ جل بازی میں کام کرنا پھر سوچنا، اس سے بڑی قسم یہ ہے کہ جل بازی میں کام کرنا اور نقصان ہو جائے تو پھر بھی نہ سوچنا۔ تو ہم لوگ اس لیول پہ، اللہ کا شکر ہے ہمارا لیول ہر چیز میں بہت ہائی ہے، یعنی ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، اس پہ ہمیں نقصان ہوتا ہے، سوچے سمجھے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ چلو اگلی دفعہ میں ہم احتیاط کریں گے، آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے۔ اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے، تین درجے ہوتے ہیں ہر چیز میں، آپ کو پتا ہے نا، ہر چیز میں تین اسٹیپ ہوتے ہیں، ایک بے وقوف، ایک اس سے بڑا بے وقوف، اور ایک انٹرنیشنل بے وقوف۔ ہماری کنڈیشن پتا ہے کیا ہے، جل بازی میں کام کیا سوچے سمجھے بغیر، اس کے تمام نتائج اور پہلوؤں پہ غور کیے بغیر کام کیا، پھر جب اس کا سوچے سمجھے بغیر نقصان ہو گیا تو بھی نہیں سوچ رہے، یہ ڈبل بے وقوف۔ اس سے بڑے بھی ہم بے وقوف ہیں، وہ یہ کہ پھر ہم ڈالتے ہیں تقدیر پہ، یار کیا کریں، مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، تو اب وہ تو مقدر سے کون لڑ سکتا ہے۔ بھائی مقدر کی، تقدیر کی بات اس وقت کی جائے گی جب آپ نے کام کرنے سے پہلے سوچا ہو، اس کے نتائج بھی سوچے ہوں، اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کیا نقصانات، پوری ذمہ داری کے ساتھ، مشوروں کے ساتھ کام کیا، اللہ کی طرف سے اب نقصان ہو گیا تو پھر شریعت کہتی ہے کس پہ ڈالو، بھائی مقدر پہ، اب تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ ایسے موقع پہ ہے کہ تقدیر کا استعمال، دیکھو ایک آدمی بیمار تھا، آپ کا دوست تھا، آپ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، یہی کرو گے نا آپ، یا آپ بولو گے مقدر میں لکھا ہے تو مرے گا، نہیں لکھا ہے تو نہیں مرے گا، تڑپنے دو۔ یہ تقدیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، وہ کہے گا ابے مجھے ہاسپٹل لے کے جا، میرا بخار دیکھ کہاں جا رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر دو قسم کے تھے، ایک اناڑی، ایک بڑا سینئر ڈاکٹر، آپ اناڑی کے پاس لے گئے جس کو ابھی تجربے ہے نہیں، وہ ابھی نیا نیا بندے مارنا شروع کیے اس نے، آپ اس کے پاس لے گئے، پھر بندہ مر گیا، آپ کہو گے بھائی مقدر میں تھا مر گیا، یہ مقدر کا غلط استعمال ہوا کہ نہیں ہوا، غلط استعمال۔ لیکن نہیں، آپ کیا اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جو جو میڈیسن ڈاکٹر نے دی، دوائیں دی، ہر طرح سے آپ نے پوری کوشش کی، پھر بھی بندہ مر گیا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے، بھائی تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا، ڈاکٹر خود بھی تو مر جاتے ہیں نا، بھائی اب اللہ نے مارنا ہی لکھا ہوا تھا، ہم نے تو سارے اسباب بچانے کے اختیار کر لیے، اب اللہ ہی کسی کو مارنا چاہے بھائی تو پھر تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے. یہاں صبر ہے, یہاں تقدیر کا استعمال. لیکن آپ نہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, بلکہ آپ کیا کریں, ایک اچھا والا بندہ کھڑا ہوا ہے, آپ نے چاقو نکال کے گلا کاٹ دیا. اگلا بولے گا کیا تو نے, آپ کہیں گے مقدر میں تھا, موت کا ٹائم متعین ہے, مقدر میں تھا مرنا, مر گیا. چاقو سے مرنا لکھا ہوا تھا, چاقو سے ہی مرے گا, بندوق سے نہیں مرے گا. ہم اس کو جواب میں کیا کہیں گے, بھائی وہ مقدر میں مرنا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا یہ اللہ کو پتا ہے, تو نے تو ایک چلتا پھرتا بندہ کاٹ دیا نا, تو جائے گا جہنم میں. تو کہاں جائے گا, جہنم. بلکہ آپ اس کو کیا کہیں گے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے لا چاقو لے لیا, اور آپ کہیں گے میں تیرا گلا کاٹتا ہوں. مقدر میں ہوگا تو کٹ جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں کٹے گا. وہ مان لے گا یہ دلیل. تو شریعت نے ہمیں جو تقدیر کے استعمال کا حکم دیا, وہ حکم ایسے موقع پہ دیا ہے جب, کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں, آپ کامیابی کے تمام اسباب اختیار کر لیتے ہو پھر بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ کے ارادے کے بغیر کام ہوگا نہیں. ایسے موقع پہ ہمیں حکم ہے کہ بھائی آپ اپنے قواعد پورے کر لو, اب کس پہ ڈالو گے, اللہ پہ. آپ کام کیے بغیر اللہ پہ نہیں ڈال سکتے. تو ہم لوگ بے وقوفی کے تین درجات, کام سوچے بغیر کرنا, نقصان ہو جائے تو پھر بھی مت سوچنا کہ چلو آئندہ کے لیے, اور تیسری اس سے بڑی ہماری بری خصلت, اپنی حماقتوں سے نقصان ہوا ہے اور پھر تقدیر کے عقیدے کا سہارا لے کے تسلی حاصل کرنے کی کوشش کرنا, تاکہ ہمیشہ کے لیے غلط کرنا سیکھ جائیں. ہم ہمیشہ کے لیے کیا سیکھ جائیں. ایک آدمی نے مجھے کہا جاپانیوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, پاکستانیوں کی کم ہوتی ہیں, تو کیا اللہ نے ان کی تقدیر میں لمبی عمر لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ان کی تقدیر میں اللہ نے لمبی عمر لکھی ہوئی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنی صحت کا بہت خیال کریں گے, کھائیں گے ایسی چیزیں, برگر پیزے نہیں کھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں تقدیر میں ہیں, اللہ کے علم میں پہلے سے ہے نا. تو جاپانیوں کے بارے میں اللہ نے کو علم ہے کہ یہ سب لائف اسٹائل بہت اچھا ہوگا, تمیز کی زندگی ہوگی, لہذا یہ 100-100 سال جیئیں گے. تو وہ مقدر ہی کے حساب سے مرتے ہیں. ہمارے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ برگر کھا کے برگر بن جائیں گے, کولیسٹرول کے ڈبے اور گھی کے کنستر بنیں گے, اور 50-60 سال سے اوپر کوئی بھی کراس نہیں کرے گا. 50 سال کے بعد ان کی بونس والی لائف شروع ہوگی. تو ہر چیز تقدیر سے ہے, ہر چیز تقدیر سے ہے, لیکن اسباب بھی تقدیر میں ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ کے علم میں وہ پہلے سے ہوتا ہے. جب شام میں وبا پھیلی ہے نا حضرت عمر کے دور میں, تو صحابی رسول جو شام جا رہے تھے نا لشکر لے کے, پتا چلا کہ جی شام میں تو طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے. اب ظاہر ہے وہاں جانے کا مطلب ہے آپ بھی اس وائرس میں اپنے اوپر بڑا خطرہ ہے. تو اب صحابہ کی جماعت وہیں رک گئی شام سے تھوڑا پہلے. غالباً عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً. تو انہوں نے اب مشورہ کیا, بھائی کیا کریں ہم, باد صاحب نے مشورہ دیا ہمیں واپس جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے, وہاں وبا پھیلی بھی ہمیں مرنے کا خطرہ ہے, تو وہ واپس چلو. تو کسی نے کہا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو آپ, تقدیر میں موت لکھی ہے تو آئے گی, تقدیر سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں. تقدیر میں مرنا ہے تو زندہ ہونا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ زندہ رہے گا, یہ ابھی نہیں مرے گا. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمیں کیا پتا ہماری تقدیر میں زندگی ہے یا موت ہے, ہمیں کیا پتا. تو ہم زندگی کے اسباب اختیار کریں گے, زندہ بچ گئے تو اس کا مطلب مقدر میں زندگی لکھی ہوئی تھی اور ہم بھاگ کے مقدر سے دور بھاگ رہے تھے اپنے, تو ہمیں نہیں پتا. تو اسی پر آزمائش ہے ساری کہ بھائی ہمیں کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے, اس لیے ہم سے وہ پوچھا جائے گا جو ہم کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو تقدیر کا عقیدہ وہاں استعمال کیا جائے گا جہاں آپ کی طرف سے قواعد پورے ہوں پھر بھی رزلٹ نہ آئے, تو وہاں کیا سوچیں گے بھائی, پھر مسلمان صبر کرتا ہے, غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. کیسی زبردست آیت قرآن کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ہوا یہ تھا غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اب منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا, یار ہمارے مشورے پر عمل کر لیا ہوتا نا, نہ جاتے یہ لوگ جنگ میں تو نہ مرتے, فلاں نہ جاتا تو زخمی نہ ہوتا. اب گئے کس کے حکم پہ تھے؟ یہ اللہ کے حکم پہ گئے تھے نا. آپشنل ہوتا نا, آپشنل کہ جا بھی سکتے ہو نہیں بھی جا سکتے, پھر نقصان ہو گیا تو پھر غم ہونا چاہیے, یار ہمارا فیصلہ کیا تھا, غلط تھا, واقعی ہم نے جلدبازی سے کام لیا. یہاں تو جلدبازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, یہاں حکم کس کا تھا؟ اللہ کا, بھائی نکلو. اب اللہ جب کہہ رہے پھر تو جانا ہی جانا ہے نا. اب اس میں 70 افراد شہید ہو گئے, بہت سے زخمی ہو گئے. تو منافقین نے کہا کہ دیکھا نہیں جاتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ ملتا. ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہلاکت ہے, جنگ تھوڑی ہے تو خودکشی ہے. تو قرآن نے کہا کہ اے قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا قرآن نے, بڑا زبردست. یہ صرف جنگ کے بارے میں نہیں, ہر چیز کے بارے میں ہے کہ بعض کام آپ اللہ کے آرڈر کی بیس پہ کر رہے ہو, بعض کام آپ اللہ کا آرڈر تو نہیں ہے لیکن آپ نے مشورے بھی کر لیے, ایک دماغ بنا لیا تو وہ بھی اللہ کا آرڈر ہے کہ اب کر لو. دیکھو میں آسان مثال دیتا ہوں, ایک جاب آئی آپ کے پاس یا ایک بزنس آیا, بزنس کی مثال آسانی سمجھ میں آئے گی. آپ نے دیکھا یار ٹماٹر کا بزنس آیا, مجھے ٹماٹر بولنے میں اور پراٹھا بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے نا ٹماٹر کا بزنس. خربوزے کی مثال بہت اچھی لگتی ہے. تو آپ کے بزنس کرنا چاہ رہے ہو آپ, آپ نے بزنس کے بارے میں ورک شاپس اٹینڈ کی, اپنے قواعد پورے کیے, ایسا ہی نہیں ایک دم منہ اٹھا کے ٹماٹر کا, جیسے میں نے کھجوروں کا کیا تھا نا, 500,000 روپے سے شروع کیا تھا, صرف 50,000 کا نقصان کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ 50,000 میں اگر مجھے یہ پتا چل گیا کہ کھجوروں کا بزنس میرے کرنے کا کام نہیں ہے تو یہ بہت اچھا سودا ہو گیا الحمدللہ. یعنی میں نے 500,000 کی کھجوریں خریدی تھی اور 450,000 میں وظیفے پڑھ پڑھ کے بکی ہیں, وہ 50,000 کا مجھے نقصان ہوا تھا تو میں خوش تھا بہت. لوگ کہہ رہے تھے خوش کیوں ہو, میں نے کہا مجھے 50,000 گواہ کے یہ پتا چل گیا کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے. تو یہ بہت, یہ نالج آدمی کو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے بھائی. یہ ایسی مسترد نالج تھی نا کہ 50,000 میں مجھے پتا چل گیا کہ یہ میرے بس کا نہیں. اور وہ جو 4,500 کا بکا نا, اس میں کچھ ڈبے خرید کے مجھے ہی گفٹ ملے تھے. یعنی لوگ مجھے کوئی رمضان میں گفٹ دینا چاہ رہے تھے تو وہیں سے خرید کے, چلو بھائی فی الحال یہی اویلیبل ہے اسی کو پکڑا دو, ان کو نہیں پتا تھا یہ ہمارا ہی بزنس ہے. خیر تو آپ نے کیا کیا, پورا مشورہ کیا, ورکشاپ تاجروں سے ملے, بھائی اس طرح سے کیا جاتا ہے, اتنی انویسٹمنٹ میں ہوگا, سارے مشورے لے کے اور دے دنا دن جو بھی ٹماٹر کا بزنس کر رہا تھا آپ نے اس کو دیکھا کہ یار سارا ہی ترقی کر رہے ہیں. تو شریعت نے جو کسی کام کرنے کے قواعد بتائے ہیں وہ آپ نے پورے کر لیے, یعنی شریعت کے لحاظ سے آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہو گئی. ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا ویزے کے لیے, ایک جاب کے لیے, ایک ہر کام کرنے کے لیے اللہ بھی کوئی ڈاکومنٹ مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کر لو, اس کے بعد اگر نقصان ہوا نا تو تمہیں ثواب دوں گا میں, کیونکہ پھر وہ میں نے دلوایا ہے نقصان, پھر اس میں تمہارا قصور نہیں ہے. اور اگر یہ ڈاکومنٹیشن کے بغیر تم نے کوئی کام کیا پھر نقصان ہوگا, نقصان بھی ہوگا اور حماقت کا گناہ بھی ملے گا تمہیں. آسان مثال دیتا ہوں, آپ کہہ رہے تھے میں سگریٹ پیتا ہوں تو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, سگریٹ پیتا ہوں تو میں کیا ہو جاتا ہوں, فریش, ایک دم ناک سے بھی دھواں منہ سے بھی دھواں, انجوائے کرتا ہوں لائف کو. تو آپ نے اپنے آپ کو سگریٹ کا عادی بنانے کا فیصلہ کر لیا. اللہ میاں کیا کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, نہیں اس سے پہلے, فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول والی, ایک اور آیت ہے, ولو ردوه الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. اس آیت کا حاصل یہ, اس میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے نا, جب تمہارے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کوئی فیصلہ کرنے کی, کوئی خبر جب تمہیں ملے تو اس کے ماہرین سے معلومات لو تم. یہ کووڈ کے دنوں میں میں نے آیتیں بہت پڑھی تھیں کہ بھائی جو بھی خبر جب ہمارے پاس آئے گی تو اس کے اہل سے پوچھا جائے گا. شریعت کی بات آئی ہے, علماء سے, مجتہدین سے پوچھا جائے گا. حدیث کی بات آئی ہے, محدثین سے پوچھا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی بات آئی ہے تو کس سے پوچھا جائے گا؟ ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا. اس میں مفتیوں سے پوچھا. یہ میں اس لیے آج پڑھتا تھا کہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کرونا میں کیا کرنا چاہیے. میں کہتا تھا کرونا یہ ڈاکٹروں کا کام ہے, یہ مفتیوں کا شعبہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر سے پوچھو گے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کیا, سگریٹ پینے سے پہلے اللہ میاں نے کہا کہ بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ پیو اور تم یہ چاہ رہے ہو اس سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے تو ڈاکومنٹ مکمل کرو پہلے, اس کے بعد تمہیں پرمیشن دوں گا. وہ ڈاکومنٹ کیا ہے؟ بھائی تم صحت اچھا کرنا چاہ رہے ہو نا تو کس سے پوچھو؟ ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ جو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, ایک دم مزہ آنے لگتا ہے تو یہ کیا ہے؟ جب ڈاکٹروں سے آپ پوچھو گے, ایک ڈاکٹر, دو ڈاکٹر, تین ڈاکٹر, وہ کہیں گے بھائی یہ وقتی فائدہ ہے, اس کے بعد آپ اس کے عادی ہوتے چلے جاؤ گے. پہلے ایک ڈبی, پھر دو ڈبی, پھر دس ڈبی, پھر سارا دن ڈبے ہی ڈبے, پھر پورا دھواں ہی بن جاؤ گے تم. ایک دن اتنا دھواں نکالو گے کہ ہر جگہ سے دھواں ہی نکلے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر دھواں ہی دھواں, اور ایک دن دھواں بن کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ, کینسر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بھوک ختم ہو جائے گی, پھر پینی پڑے گی. قبض ختم کرنے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ والے لوگ. ان بیچاروں کو واش روم نہیں آتا جب تک سگریٹ نہ پی لیں. یہ ہم نے تو ہمارے دوست ہر طرح کے رہے ہیں. ہمارے ایک دوست سے سگریٹ نہیں پیتے تھے, 48 گھنٹے گزر جاتے تھے, ان کو بیت الخلا کی زیارت نصیب نہیں ہوتی. کہتے ہیں جب تک دو ڈبے خالی نہیں کروں گا مجھے زہر لگے گا یہ بیت الخلا. کس قدر عذاب میں ڈال دیا یار. خیر سگریٹ کے بھی میں نقصانات پر بیان نہیں کر رہا. آپ نے وہ جو شریعت نے ڈاکومنٹس کہا ہے نا, وہ ڈاکومنٹیشن مکمل نہیں کی. اللہ میاں نے کہا بھائی پیپر لے کر آؤ, تمہیں ڈاکٹروں نے پرمیشن دی ہے کہ نہیں دی؟ ساری دنیا کے ڈاکٹر مخالف ہیں. نہیں, آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کیے بغیر آپ نے کہا سگریٹ سے چونکہ میں پیتا ہوں تو ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, لہذا یہ جسم میں انرجی بھر دیتی ہے, یہ انرجی بوسٹر اس کا نام ہونا چاہیے. سگریٹ کے ڈبوں پہ آپ نے کیا لکھوا دیا؟ انرجی بوسٹر. اور پی پی کے اب آپ کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہو اصل میں تو یہ طاقت کا ایک ٹونک تھا, لیکن جو کینسر ہو گیا یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے یار, خدا سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ کینسر میرے کہنے سے نہیں بلکہ تیری کیا تو میں نہیں ہے, لیکن تیری حماقتوں کی دنیا میں تجھے سزا دی ہے. دنیا میں تجھے اب تو تڑپے گا, چیخے گا, چلائے گا. اللہ بچائے سب کو یار اس عذاب سے, کیسے تڑپتے ہیں بےچارے. تو ٹھیک ہے, توبہ کا دروازہ تو اللہ نے کھولا ہوا ہے نا, توبہ تو اب بڑے سے بڑے گناہگاروں کی بھی ہے, تو اللہ کی رحمت ہے. لیکن دنیا کی سزا تو مل گئی نا, دنیا کی سزا تو مل گئی. یہاں پر اگر وہ تقدیر کا سہارا لیتا ہے, بھائی یہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو پرلے درجے کا بے وقوف اور پرلے درجے کا احمق, یہ احمق کہلائے گا, یہ عقل مند نہیں کہلائے گا. تو ایک ڈاکومنٹیشن کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یعنی وہ ضروری نہیں کہ پیپر پہ ہو, یعنی کوئی ڈاکومنٹ مکمل کرنے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, وہ اللہ کی طرف سے کہ بھئی یہ پہلے مکمل کر لو آپ. سمجھ رہے ہو؟ تو ہر کام میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ماہرین کی سے پوچھ لو. یہ اتنا اہم حکم ہے نا قرآن کا کہ وہ امرہم شورا بینہم. قرآن کہتا ہے ہمارے نیک لوگوں کے جتنے بھی اہم کام ہیں جو جنتی لوگ ہیں وہ مشورے سے ہوتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ ہمیں پتہ چلتا ہے مشورہ ہمیشہ اس کے اہل سے لیا جاتا ہے. صحت کے بارے میں مشورہ لیں گے کس سے لیں گے؟ ڈاکٹر سے. ابھی دیکھو ایک آدمی نے گھر خریدنا تھا, اس نے وزٹ کیا, یہاں لینا ہے, وہاں لینا ہے, فلانا جگہ, بہت مشورے کیے. میں نے اس کو بولا کسی بلڈر سے بلا کے مشورہ لو جو تمہارا خیر خواہ. مشورے میں نا دو شرطیں لازمی ہیں. نمبر ایک, مشورہ دینے والا اس فیلڈ کا ماہر. وہ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں, میں نے کہا مجھے کیا پتا بھائی, مجھے تو علاقوں کے نام نہیں آتے, نہ پراپرٹی کے ریٹ معلوم ہے. مشورہ کس سے لو؟ دو آدمی, دو شرطیں ہونی چاہیے جس سے مشورہ لیا جائے. نمبر ایک, ایکسپرٹ ہو. نمبر دو خیر خواہ ہو. ایسے بلڈر سے مشورہ نہ لو کہ وہ اپنی بلڈنگ پہنانے کے چکر میں ہو, اپنے پلاٹ بکوانے کے چکر میں ہو. بعض جب آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں بلڈر سے, یار بتا یار یہاں گھر لے لوں, کہتے ہیں ابے میں تجھے صحیح بتاؤں کہاں لینا ہے, کراچی میں یہ سٹائل چلتا ہے, وہ جگہ ہے وہ تیرے لیے بہترین ہے, ادھر اس کا اپنا کھانچا چل رہا ہوتا ہے, ادھر مالک سے بولا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے کا اس کو بول دینا, صحیح ہے نا, تو نے اتنے سے زیادہ اس سے کم نہیں بولنے, میں ایسے گھننا بنا رہوں گا, بیچ میں میرا کمیشن کتنا ہوگا. یہ بہت چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں نا. جیسے میں کہتا ہوں نا, جب بچی کی شادی کرنی ہو تو داماد سے مشورہ نہ لیا کرو. لوگ داماد سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ہے میری بیٹی, دوسری بیٹی کے لیے. تو داماد بہت سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر دامادوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں میرے سے زیادہ اچھا آ گیا تو میری ویلیو دو ٹکے کی نہیں رہے گی. اب میٹرک پاس داماد ہے, دوسری بیٹی کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا رشتہ آیا, تو میٹرک پاس والا بول رہا تھا ابھی تو تھوڑی سی چائے پانی پوچھ لیتے ہیں, جب سی اے آ جائے گا اس گھر میں اور وہ نوٹ اس کے پاس, جب اس کے گھر جائیں گے ایک داماد کے وہ بڑے بنگلوں میں رہتا ہوگا, میرے گھر میں آئیں گے کرائے کے گھر پہ, تو میری تو دو ٹکے کی اوقات رہے گی نہیں. تو اس لیے داماد ایسے موقع پہ, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ بھی بہت سو کے داماد ہوں گے, تو ایسے موقع پہ داماد کیا کہے گا, بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو ہے, تنخواہ بھی اچھی ہے, آپ نے دیکھا بار بار ناک میں انگلی گھما رہا تھا وہ, دیکھا آپ نے کچھ نہ کچھ نکال, دیکھا ناڑا لٹکا ہوا تھا اس کا, اس کو تو بیٹھنے کی تمیز نہیں, کچھ نہ کچھ اس کے جیلسی ہوگی اس میں. میں بدگمانی کا آپ کو حکم نہیں دے رہا کہ آپ کسی سے بدگمان ہو, لیکن معاملات میں شریعت کیا کہتی ہے بھائی, اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو. خوشگمانی اس وقت تک ہے جب تک کوئی معاملہ نہ چل رہا ہو, سب اچھے ہیں, ہم سے سب اچھے ہی ہیں. کوئی معاملہ جب ہونے کے لیے آئے گا نا, مجھ سے آپ پیسے دیکھو, یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی بہت اچھے, یہ بھی بہت اچھے, بھی کوئی بھی ان میں سے چور نہیں ہے, لیکن یہ مجھے مجھ سے آپ 10 لاکھ روپے دے دو, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ مجھ سے آئے نا اگر ابھی پیسے مانگے بیان کے بعد, مجھ سے آپ 10 لاکھ, میں 10 لاکھ دوں گا کہاں سے, لیکن چلو 10 کروڑ ہو میرے پاس, میں اس لیے کہتی ہوں مانگنے نہ آ جائیں, تو پہلے ٹوپی کرا دو. آئے اور انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ سے 10 لاکھ روپے میں چاہیے, کتنے اچھے ہیں انہوں نے مجھے ماشاء اللہ, وہ ہم دونوں نے مل کے قربانی کی ہے, خوشبو بھی لگاتے ہیں, انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے, ایک ہفتے کے بعد دے دوں گا. یہ بھی آئے, پھر انہوں نے کہا مفتی صاحب 15 لاکھ روپے چاہیے, ایک ہفتے کے بعد دے دوں گا. یہ انہوں نے کہا 20 لاکھ روپے چاہیے. پھر پتا کیا, میں سمجھوں گا بھائی, نہ ان کا پتا, نہ ان کا پتا, نہ ان کا پتا, میں چور نہیں, یہ تو میں نے مذاق میں کہہ دیا بھائی, معذرت چاہتا ہوں, استغفر اللہ, لیکن میں یہی سمجھوں گا مجھے کیا پتا بھائی دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے, تو چور کہاں نہیں جائے گا, لیکن امکان کے درجے میں سمجھا جائے گا کہ بھائی کیا پتا ہو سکتا ہے. تو معاملوں میں کیا کرنا ہے, بہت چھان پھٹک کے معاملات کیے جاتے ہیں, تو اس لیے داماد بہت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن جب کوئی سالی کے لیے رشتہ آیا داماد کی سالی کے لیے, تو پھر داماد سے نہیں پوچھا جائے گا, اس کو تو بتایا ہی نہیں جائے گا. بھائیوں سے پوچھو لڑکی کے, چچاؤں سے پوچھو, ماموں سے پوچھو, وہ کیونکہ اپنی بھتیجی ہے, بھانجی ہے, وہ سب چاہ رہے ہوتے ہیں یار اچھی سے اچھی جگہ جائے, باپ بھی جاؤ, داماد کا خطرہ ہوتا ہے کہ یار, کیونکہ جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے اچھا مشورہ نہ دو, سوائے ان دامادوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ نیٹ پہ سن رہے ہوں, انٹرنیٹ پہ یا ویسے سن رہے ہوں. مثالوں سے مثالیں ذہن میں آتی ہے نا, دیکھو لوگ اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی, ایک بہت سے لوگ آتے ہیں کہ میری پہلی بیوی نے مجھے سیکنڈ کی اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ میری مرضی سے شادی ہوگی, اب میں جہاں کہوں گی وہ. میں نے کہا تیرا بیڑا ہو گیا غرق, وہ ایسا پیس مارکیٹ سے لے کر آئے گی نا, ایسا پیس لائے گی, وہ کہے گی اس کی ایسی جگہ کراؤ کہ یہ بولے یار کتنی اچھی ہے میری پہلی والی, جب کمپیئر کرے گا نا. تو میں نے کہا بھائی اس کا کام نہیں ہے یہ, اس بیچاری کو کیوں آزمائش میں ڈال رہے. ایک صاحب ایسا ہی ہوا, دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی وائف کو لے گئے, میرے سامنے بہت تعریفیں کرتے تھے کہ میری پہلی نے مجھے پرمیشن دی اور کہا ہے کہ میں بھی جاؤں گی, وہ لے گئے. میں نے ان کو کہا ایسا ہوتا نہیں ہے بھائی, وہ کیوں کرے گی یار اپنے اوپر, اپنے سے زیادہ اچھی کیوں لے کر آئے گی, وہ پاگل ہے کیا, اور اس کی محبت کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے نا, محبت بھی یہی ہے کہ عورت تو چاہتی ہے میری طرف ہی توجہ, یہ اچھی بات ہے, عورت کی اچھی صفت ہے. تو وہ یہی ہوا کہ وہ اچھی بھلی ان کی ایک رشتہ طے ہوا تھا, بیگم گئی اور بعد میں نا نمبر لے لیا بیگم نے ان کا, بیگم نے دیکھا تو اچھی بھلی لڑکی ہے, کنواری ہے, فٹ فاٹ ہے, तो ये शौहर के सामने तो वहां जाके कह दिया हाँ मेरे मियां बहुत अच्छे हैं, बाद में जाके उसको फोन कर रही है अलग से, मुझे उन्हीं के उन लोगों ने बताया, देख ले हमारे घर में गर्मी बहुत है ये बता दूं, और थोड़े मेरे शौहर गुस्से के बहुत तेज हैं, वो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन करके ना उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया लड़की वालों। मैंने कहा जा और लेके जा सही है ना। तो खैर, तो मशवरे में आपने कोई भी काम करने से पहले, कुरान ने कहा ना जल्दबाजी मत करो, तो जल्दबाजी ना करने का मतलब क्या है भाई, या तो शरीयत ने उसको फर्ज करार दिया तो अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आ गया, अब अल्लाह के ऑर्डर के बाद अब सोचने की इजाजत नहीं है। जब रमजान आता है अल्लाह ने कहा सफर भी नहीं है बीमारी भी नहीं है तो रोजा रखना पड़ेगा, अब उसमें यह नहीं है कि मशवरा क्या ख्याल है रख लूं कि नहीं रख लूं, भाई रखना तो है ही, ये अब ऑप्शनल नहीं है, ये तो करना ही करना है। इसमें अगर कुछ हो गया नुकसान बिलफर्ज तो भाई किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से, क्या कर सकते हैं, तो अल्लाह से कौन लड़ सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना हलाल है ना हराम है, वहां अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मशवरा के बगैर काम मत किया करो। देखो हालांकि ये इबादत से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुरान चाहता है कि मुसलमान कौम तरक्की करे, मिनहाइसुल कौम भी और हर हर फर्द भी, तो अल्लाह ने तरक्की के जो असबाब है वो कुरान में बयान कर दिए हैं। अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों के काम मशवरे के बगैर नहीं होते। इससे मजहबी काम मुराद नहीं है, क्योंकि मजहबी अहकाम को तो फॉलो करना ही करना है, इससे हमारे रोजमर्रा के वो काम है जिनका मजहब से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, बल्कि उनका हमारी जिंदगी से ताल्लुक है, उसमें अल्लाह ने फरमाया मशवरा लेते हैं। और मशवरे के बारे में दो शर्तें मैं बता रहा हूं, नंबर एक जिससे मशवरा लिया जाए वो उस काम का अहल हो, एक्सपर्ट हो, नंबर दो आपका खैर खो। स्टेट एजेंट से मशवरा लेंगे एक्सपर्ट तो है लेकिन वो किसी की फाइल आपको पहना देगा, वो कारोबार के लिए बैठा है, वो मशवरे सेंटर थोड़ी खोल के बैठा हुआ है आपके लिए, क्या कह ले भाई, वो कारोबार के लिए बैठा है, वो कहते हैं यार आजकल वैसे ही प्रॉपर्टी नीचे गिरी हुई है कोई फंस ही नहीं रहा, एक बंदा फंसा है मशवरा लेने आया है, तो घर में आटा दाल भी रोटी की कमी है, हमने घर में खिलाना है बच्चों, भाई अब हम तो पहनाएंगे यार, तो उसको बाकी स्टेट एजेंट भी यही मशवरा दे रहे होते हैं। तो अब क्या करना है भाई, दो शर्तों के साथ जब आपने काम कर लिया, ग़ज़वा उहद में यही हुआ, सहाबा कराम परेशान थे कि हम मदीना से बाहर निकल के लड़े या मदीना के अंदर रह के लड़े, परेशान थे वो, तो अब मशवरा हुआ, मशवरे के बाद तय हुआ, नबी ने फैसला कर दिया भाई बाहर जाके लड़ना है, लेकिन उस लड़ाई में फायदे के बजाय नुकसान हो गया। अब ये तो अब सारे कवायद तो कंप्लीट हो चुके थे ना, जैसे मैंने कहा टमाटर का कारोबार किया हर तरफ से मशवरे करके फिर भी नुकसान हो गया, भाई ये किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ, काफिर ये नहीं कहेगा, काफिर ये नहीं कहेगा, मुसलमान क्या कहेगा, मा कद्दर अल्लाह, जो होना था हो गया भाई, मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था। अल्लाह ताला कहते हैं रिस्क किसके हाथ में, यक्बिज़ुर रिस्क लिमन यशाउ व यक्बिज़, ये जितने जो आजकल मोटिवेशन कर रहे हैं ना पैसा कमाने की, मैंने यूं किया तो इतना कमाया, तो आपको पता है आप इनसे कहो कि इतने लोग हैं इन्होंने इससे ज्यादा किया, हाथ में कुछ भी नहीं आया, बहुत सारे लोगों हाँ ये कह रहे हैं जब पता ही ना हो कि खैरख्वाह है या नहीं है तो फिर क्या करें, तो पहले उसका पता करें कि ये खैरख्वाह है या नहीं है, मशवरे के काबिल है या नहीं, ये पता करें, नहीं तो नहीं ले मशवरा, नहीं ले मशवरा उससे। हाँ ये जरूर है कि नॉलेज ले लें उससे, नॉलेज लेना अलग चीज है, मशवरा लेना, अब आपको अगर खतरा है कि ये स्टेट एजेंट पता नहीं ये मशवरा जो देगा अपने फायदे के लिए दे रहा है मेरे फायदे के लिए, तो मशवरा ना ले, नॉलेज लें यार यहां प्लॉटों की कीमतें क्या चल रही हैं, यार यहां पानी का क्या मसला है, गैस बिजली का क्या मसला है, तो फिर वो नॉलेज और भी कई सारे लोगों से मिलके एक तज्जिया कर लें कि यार ये सही है या नहीं है। नॉलेज लेना अलग चीज है, मशवरा लेना अलग चीज है, समझते हो कि नहीं समझते, तो उसके बारे में मालूमात ले लें आप, क्योंकि मालूमात भी तो ली जाएंगी ना। तो कुरान में क्या आता है कि जब सारे कवायद सहाबा ने कामयाबी के पूरे किए उसके बाद क्या हो गया नुकसान, तो मुनाफिकीन ने कहा एक्चुअली ये हुआ है नहीं जाते तो यूं होता, हम तो पहले ही मना कर, जैसे हर जगह ऐसे ही होता है ना, हम तो पहले ही मना कर रहे थे, ये अक्सर शादियों में होता है, آپ نے مشورہ بھی کر لیا، پورا لڑکی کے بارے میں معلومات لے لی، پھر بعد میں پتا چلا کوئی آڑی ترچی بہو نکل آئی، تو پورا خاندان مسلط ہوتا ہے، ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے، یہ ہوتا ہے بہت. ایسے موقع پہ بولو بھائی ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا، ابھی کبھی کبھی شادی کامیاب ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتی ہے ناکام. اب کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہمارے پاس جو نالج تھی اس کے حساب سے ہم نے یہی کام کیا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو ہوتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہی بات ہوتی ہے جو جس سے قرآن نے منع کیا ہے. اگر اگر کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، تو قرآن نے کیا کہا جب غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو منافقین اس طرح کی باتیں کرنے لگے، اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا، بڑا خاندانی اصول. یہ اصول سامنے ہوگا، میں کہتا ہوں غزوہ احد کی دو آیتیں ایسی ہیں جو مسلمان قوم کے پاس یہ دو آیتیں اللہ کا اتنا بڑا تحفہ ہے نا، اتنا بڑا تحفہ ہے کہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ڈپریشن کا ایسا علاج نہیں ہے جو ان دو آیتوں میں چھپا ہوا ہے. آج کل ڈپریشن، اسٹریس بین الاقوامی بیماریاں بنی ہوئی ہیں، پتہ ہے آپ کو. اور میں بار بار کہتا ہوں یورپ اور مغربی ملکوں میں اسٹریس اور ڈپریشن کی بیماری یہاں سے بھی زیادہ ہے، اور وہاں کے جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا وہ بہت ہی عجیب سے ہوتے ہیں، بہت ہی آؤٹ ہوتے ہیں، وہ پھندے لٹکا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی بھی وقت لٹک سکتا ہے. یہ اس طرح کے کیسز ہیں وہاں پہ. تو یہ دو آیتیں ایسی ہیں، نمبر ایک وشاورہم فی الامر، کام جب کرنے کا ارادہ ہو تو کامیابی کے تمام اسباب اختیار کرو، جن میں ایک مشورہ بھی ہے. سمجھ رہے ہو، کامیابی کے تمام اسباب. اسی آیت کی تشریح میں ایک حدیث کو بھی میں لاحق کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الا ما لا یریبک. ایک کام آپ کرنے جا رہے ہو لیکن اس میں رسک ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن فائدے کا بھی بہت زیادہ چانس ہے، لیکن اس کا بھی خطرہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے. دوسرا کام ہے جس میں فائدہ کم ہے لیکن نقصان کا چانس نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کام کر لو فائدہ کم ہو، نقصان کا چانس نہ ہو، اور اس کام کو چھوڑ دو جس میں تردد ہے کہ چھکا لگ گیا تو بہت. جیسے کچھ ایسے کاروبار ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ابے بھائی یہ تو ابھی دیکھنا ڈبل ہو جائیں گی قیمتیں، آپ کہتے ہو یار اس کا بھی تو چانس ہے کہ نہ ہو، پھر تو کوڑیوں کے دام بھی نہیں بکے گا. تو بھائی وہ کام کر لو جس میں فائدہ یقینی ہے، وہ کام چھوڑ دو جس میں تردد اور شک ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وشاورہم فی الامر کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کے جتنے بھی زمینی اسباب ہیں وہ پورے اختیار کرو، اس میں وظیفے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہے ہوں. مشورے کا مطلب کیا ہے؟ مشورہ جب لوگے نا تو اس کام کے پازیٹو اور نیگیٹو تمام پہلو تمہارے سامنے آ جائیں گے، اس کے بعد تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. مشورہ لے لیا، اس کے پازیٹو پہلو نیگیٹو پہلو سارے سامنے آ گئے، تو پھر نبی کی حدیث بھی اسی آیت کے ساتھ لاحق کر لے، تردد والے کام کو مت کرو. یہ بھی اسی مشورے میں داخل ہے، اسی مشورے کی تکمیل میں داخل ہے. جس میں کم نفع ہو لیکن یقینی فائدہ ہو وہ والا کام کر لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں اس کے بعد جب تم ان طوائف کو مکمل کرنے کے بعد فیصلہ کر لو تو پھر توکل کس پہ کرو؟ پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، پھر پاگلوں کی طرح گھبراتے مت رہو. قوت فیصلہ ہونے، ڈیسیجن پاور جسے کہتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کمبختوں سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کسی چیز کا، سارے کوائف پورے. ابھی میں چھوڑو کیا قصہ سناؤں یار، آج کل میرے بیان لوگ سن رہے ہیں نا، دوسری جاتی جاتی، اس کے بعد جب ان کی حالت ہوتی ہے نا کرتے ہوئے کانپ رہے ہوتے ہیں. میں نے شاید پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور کیسے کانپ رہے تھے وہ، تو میں نے ان کو منع کیا. میں نے کہا آپ کی یہ کنڈیشن ہے، جو خاتون سے کر رہے تھے نا وہ بھی آئی ہوئی تھی، تو دوسری شادی کر رہے تھے، تو کسی کو اب پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اس نے غیبت میں داخل نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس سے اس کا گہرا تعلق ہے. میں نکاح پڑھانے گیا تو وہ بیچاروں کی ہوائیاں نکل رہی ہیں, مجھے کہنے لگے کیا ہوگا دوسری کے بعد. میں نے کہا تو کرنے سے پہلے سوچنا ہے نا, نکاح نامہ تیار رکھا ہوا ہے, میں قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں, دو ہفتے سے آپ نے ٹائم لیا ہوا ہے, دلہن بیٹھی ہوئی ہے, بیچاری طلاق یافتہ خاتون تھی, ہوئی دلہن بیٹھی ہوئی ہے, اب آپ مشورہ لے رہے ہو. کہنے نہیں, میں تو مشورہ تو بہت پہلے سے لے رہا ہوں. اس خاتون نے بتایا دو سال سے یہ بندہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہا ہے. بالآخر اس نے اب فیصلہ کیا تھا کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب نکاح پڑھائیں گے, ہم سے ٹائم لیا, اب آ کے پھر یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہوگا. ایسے موقع پہ میں پتہ ہے کیا کہتا ہوں, میں نے کہا تو بہت برا ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا. میں اس لیے ان کو پکا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی آزمائش آئی نا یہ دوسری کو چھوڑے گا, مجھے پتا ہے. پہلے طلاق یافتہ ہے دوبارہ طلاق کا دھبا لگا دے گا. ان کی بات نہیں کر رہا, نارملی بات کر رہا ہوں. تو میں ڈرا دیتا ہوں, میں کبھی بھی دوسری آ رہا ہوں تو میں اپریشیٹ نہیں کرتا, میں یہ تو کہتا ہوں کام بہت اچھا کر رہے ہو, لیکن جب وہ پوچھتا ہے نا حالات کیا ہوں گے, میں بہت برے حالات ہوں گے بھائی, بہت برے ہوں گے, تیار رہو نا اس کے لیے. کیونکہ آپ اگر ذہنی طور پر ان حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو, آپ احمقوں کی جنت میں اگر ہو. میں اس کو بتاتا کہ جب تو کرے گا نا دوسری, تیری پہلی کو پتا چلے گا, اتنا خوش ہوگی کہ میں بتا نہیں سکتا, اتنا خوش ہوگی, تیرے سالے آئیں گے مٹھائی کے ڈبے لے لے کے, کیا خیال ہے, اور کہیں گے یار پہلی دفعہ زندگی میں تو نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا, اور تیرے سسر تجھے فون کریں گے بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن بہرحال میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک. تو سب خوش ہوں گے, اور پھر ایک وہ رکھ لینا, کوئی شو رکھ لینا, کیا خیال ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ایک فنکشن رکھ لینا, سوری ایک فنکشن رکھ لینا, تو خوشی منانا. اگر میں اس کو اپریشیٹ کرتا اس طریقے سے, بعد میں جب یہ نہیں ہوتا تو وہ فوراً طلاق دیتا, اور کیا کہتا ہے بھائی مجھے یہ تو پتا ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. تو جتنا ہونا ہوتا ہے نا اس سے ڈبل کر کے بتا رہا ہوتا ہوں میں, اس سے کیا کر کے بتا رہا ہوتا ہوں, ڈبل. تو وہ صاحب نا اچھے پکے اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان کا آدمی تھا, تو ابھی بات ہے تھوڑے دن پہلے کی, تو میں نے کہا دیکھ بھائی یہ ہوگا یہ, میں نے کہا میں بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا تھا. ہمارے پسٹل نکل آئی تھی, ہمارے سسرال والوں نے بندوق نکال لی تھی کہ یہ جہاں ملے گا اس کو ماریں گے. کہہ رہے پھر کیا ہوا, تو میں نے کہا پھر یہ ہوا میں موسٹ وانٹیڈ بن گیا, گریبان کھلا ہوا تھا میرا, تو چھپتا پھر رہا تھا میں کہ مارنا دیں کہیں. پھر جب دو تین دن گزر گئے, میں نے کہا تھوڑا جوش ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, تو انہوں نے کہا چھوڑو دوسری کو یا پہلی کو, کسی کو بھی ایک کو چھوڑو. تو میں نے کہا, میں نے ان سے بولا کہ بم سے اڑا دو, چھوڑوں گا نہیں میں, ٹھیک ہے, قتلے کر دو, کیما بنا دو, بھوری میں ڈال دو, یہ نہیں ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو. میں نے کہا تیرے اندر, سوری ان سے تیرے نہیں, دل تو چاہ رہا تھا, میں نے کہا آپ کے اندر, کیونکہ ابھی سے تو طلاق سے بات اس کو سکھائی جائے نا, کیونکہ آگے سالوں سے یہی رسپانس, سالے یہ نہیں کہیں گے آپ جناب نے بہت غلط کر لیا, آپ جناب نے, وہ کہیں گے تو طلاق. میں نے کہا اس کو تو طلاق کا عادی بناؤ ابھی سے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہوگا اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, آپ نے بولنا ہے ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. نہیں مارتا کوئی گولی یار, ابے اپنی بیٹی کو کیوں بیوہ کرے گا, وہ آدھا ادھر گیا ہے آدھا ہے ابھی داماد, تو وہ آدھے کے چکر میں پورا داماد ہی غائب کر دے ایسا. اور لیکن پھر بھی احتیاط کر لو, اگر گولی گولی کا ہے تو ایک آدھ ہفتہ میں ٹھنڈا ہو جائے گا, تو بھاگ جاؤ وہاں سے, خطرہ ہوتا ہے, بھاگ جاؤ یار, اور کیا. ایک صاحب کو میں نے مشورہ دیا ایسے ہی, وہ گولی لے کے بندوق لے کے سالے گھوم رہے, میں نے کہا بھاگ جا. میں نے کہا چھ مہینے مارکیٹ سے شارٹ, تو وہ تھوڑے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے, پھر وہ بولیں گے یار پہلے آدھا تو تھا اب تو آدھے سے بھی گئے. گولی مارنے کے بعد بھی یہ خیال آئے گا, ان کو آئے گا کہ یار ہم تو بیوہ ہو گئی, لیکن اب وہ زندہ نہیں کر سکیں گے تمہیں, تو بھاگ جاؤ. چھ سات مہینے سال کے بعد نہ ہوگا یہ کہ یار آ جا بھائی چھوڑ یار, ہوتا ہے یہ, ایسے بھی کیسز آئے ہیں. بھاگا تو کچھ دنوں کے بعد وہ نرم پڑ گئے, انہوں نے بولا یہ تو پورا ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے. تو لیکن جذبات میں گولی مار دی نا, خیال تو ان کو بعد میں آئے گا کہ یار یہ ہو کیا گیا, ہم یہ نہیں چاہتے تھے. مگر میں نے کہا اس
غم کا آپ کو ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا. وہ روتے رہے ساری زندگی, آپ گئے جیل بھی ہوگی لیکن وہ تو ان کو ہوگی نا. آپ تو مارکیٹ سے گئے نا, ہم نے تو اپنے آپ کو مارکیٹ سے جانے سے بچانا ہے, ہمیں ان کے غم کا کیا لینا دینا. وہ جیل جائیں, آپ اس پہ خوش ہو رہے میرا سالہ مجھے مار دے گا تو جیل جائے گا, تو جیل جا کے آپ کو کیا قبر میں ملے گا, آپ تو گئے نا. اس لیے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے آپ نے, آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کس کی فکر ہونی چاہیے؟ اپنی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی بہت کچھ ہوگا, پٹ بھی سکتے ہو. اور میں نے خاتون سے کہہ دیا, میں نے کہا دیکھ لیں اس بندے میں مجھے کانفیڈینس نہیں لگ رہا. وہ بڑے غصے میں نا, اس نے کہا 2 سال ہو گئے ان سے فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. اب وہ جب اس کے تانے سنے نا انہوں نے بندے نے, اس نے کہا بس ٹھیک ہے پھر پڑھا دینے کا, پڑھا دیں پڑھا دیں. میں نے کہا چلو اب کہہ رہے پڑھا دو, اتنا عرصے سے 2 سال سے ٹرخا رہا ہے. میں نے کہا یہ سب کچھ تیار ہو؟ کہہ رہے ہاں. کافی جھٹکے لگتے تھے نا اس کو, کہہ رہے ہاں. اچھا مجھے اتفاق سے کہیں واش روم جانا پڑ گیا نا, یہ اس کی قسمت اچھی تھی خاتون کی. میں نے کہا میں آتا ہوں پھر میں نکاح پڑھاتا ہوں. میں جب فارغ ہوا تو ہمارے جو ولید ہے نا لڑکا, اس نے کہا مفتی صاحب وہ بہت گھبرا رہا ہے اور اس نکاح کو ٹرخا دیں آپ. میں نے پھر اس کو اکیلے میں بلایا چھپڑ میں, کیونکہ وہاں وہ دباؤ میں تھا, ہونے والی ہوتے ہوتے رہ جانے والی دلہن کے دباؤ میں تھا. میں نے اس کو بٹھایا, میں نے کہا دیکھ بھائی اگر ہمت نہیں ہے نا مت کرو. کہہ رہے مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے, آپ بولیں گے میں نے آپ کا ٹائم لیا, اتنا ٹائم ضائع کیا, آدھے گھنٹے سے ہماری بحث چل رہی ہے اور ٹائم بھی 2 ہفتے پہلے بکنگ کر لی اور آپ ٹائم نکال کے ہمارے لیے بیٹھے ہوئے تھے, مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے. میں نے کہا نہیں مجھے اس ٹائم کے یہ ضائع نہیں ہے, یہ کوئی ضائع نہیں ہے, آپ اگلے ہفتے آ جاؤ. اور اگلے ہفتے بھی آنے کے بعد کوئی پابند نہیں ہے, آپ اگر پھر آپ ٹینشن میں جاتے ہو اگلا ہفتہ کر لیں گے. میں نے کہا میں ہر ہفتے ڈیلے کر آپ کے لیے ایک سلوٹ میں خالی رکھوں گا, ہر ہفتے 15 منٹ میں نے آپ کو دینے, تو مجھے ٹینشن نہیں ہے, اس کا بیڑا مت کرو. میں نے کہا آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ جب پٹو گے تو آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. تو کہنے لگا وہ ان کو اسے سمجھا دیں یہ بات, وہ تو مجھے نہیں چھوڑے گی اب جو ہونے والی ہے نا. وہ بولے کہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. تو میں تو نہیں گیا اس خاتون کے سامنے, میں نے اس ولید کو بھیج دیا. میں نے کہا اس کو سمجھا دو آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہ نہ کرے, ابھی اس کو ڈیلے کر دیں. بس وہ ایسا ڈیلے ہوا کیا. یہ میں کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, کسی کو پتا بھی نہیں کس کی بات ہو رہی, کیونکہ وہ دونوں ہی تھے, تیسرا کوئی بھی نہیں تھا. ان دونوں کو تو شاید پتا چل جائے ان کی بات ہو رہی ہے, لیکن وہ تو مجھے ویسے ہی پتا ہے نا, میرے سامنے ہوئی ہے, کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. یہ میں کیوں اتنا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی, جب تمام پہلوؤں سے مشورہ لینے کے بعد جب ایک رائے قائم کی ہے نا تو پھر اس میں ریورس نہیں ہونا چاہیے. ایسے آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے قرآن کا مطلب. فَإِذَا عَزَمْتَ, جب ایک ڈیسیجن لے لیا ہے نا, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ. یہ توکل کی کمی ہے, اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے بھائی. جب فیصلہ کر لیا تمام پہلوؤں سے, ایسی کی تیسی دیکھا جائے گا کیا ہوگا بھائی, دیکھ لیں گے یار, اللہ ہے نا, اللہ بھی تو کچھ کرے گا, سارا خود ہی کرنا ہے, کیا خیال ہے؟ اللہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا ایک کام, تو کچھ اللہ پہ چھوڑو یار. صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, غزوہ احد جس کا بھی واقعہ چل رہا ہے, ان کے خاندان کے سارے مرد اس غزوہ میں شہید ہو گئے, باپ بھی شہید بھائی بھی شہید, اب کمانے والا گھر میں کوئی بھی نہیں بچا, گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھائی سب جا کے نبی سے پیسے مانگ رہے ہیں صدقے کے, آپ بھی جا کے مانگو, اور یہ نبی کے حکم پہ ہی ہوا ہے نا سب کچھ. تو جو بھی آتے کہ بھائی ہمارے بھائی شہید ہو گئے, ہمارے باپ شہید ہو گئے, گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقے کے پیسے دے دیتے کہ چلو جی تم لو. لیکن جن کے بارے میں نبی سمجھتے تھے نا کہ ان میں خوب توکل ہے, ان کو نبی نے نہیں دیے. جب ابو سعید خدری چھوٹے بچے تھے, یہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں, میرے بھائی بھی شہید. یار دیکھو جس لیڈر کے کہنے پہ شہید ہوئے ہیں, اگر آج کسی کے کہنے پر آپ کا باپ آپ کا بھائی شہید ہو جائے اور آپ اس کے پاس جاؤ
اور پیسے مانگو اور وہ جواب میں یہ کہے جو نبی نے کہا، مَن يَتَصَبَّر يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے، مَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، یعنی میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، جو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھیں تو اللہ اس کا خیال کرتا ہے، وہ مخلوق کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہا کہ مت مانگو، صاف منع نہیں کیا، اشارہ کر دیا کہ ابو سعید تم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، تم تو اونچے خاندان کے ہو، تمہارے اندر توکل ہے۔ دیکھو کیا نبوت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھو نا، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے ابو سعید مجھ سے مت مانگو، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہو جاتی پھر ابو سعید کے لیے کہ بھئی نبی نے صاف منع کر دیا ہے، اصول ضابطہ بیان کر دیا، اس کے بعد مطلب اب اگر مانگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا، اصول ضابطے میں اشارہ کر دیا کہ مجھے تمہارا مانگنا پسند نہیں آیا۔ مانگ بھی کس طرح نبی سے بھائی، لیکن ہے تو مخلوق نا، تو نبی سے مانگنے کو بھی نبی پسند نہیں کر رہے، بھائی کس سے مانگو؟ اور ابو سعید خدری کا ایمان کا لیول دیکھو آپ، میں کہتا ہوں آج میرا کوئی لیڈر ہو جس کے لیے میں اپنا سب کچھ کٹا دوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب کو پیسے بھی دے رہا ہے اور مجھے ٹکا، یعنی یوں ہمارے لحاظ سے وہ ٹکا سا جواب ہو، ہم کم ظرف لوگ ہیں نا، ہمارے لحاظ سے وہ ہمیں جواب دے دے اور کہے کہ صبر کرو اللہ کھلائے گا، صبر کرو اللہ پلائے گا، تو میرے کیا جذبات ہوں گے؟ میں کہوں گا جاؤ بھائی آج سے آپ کی جماعت کو ہم نے چھوڑ دیا، سب کو دے رہے ہو، قربانی ہمارے گھر والوں نے سب سے زیادہ دی ہے، فاقے پڑ رہے ہیں، میری ایک ماں وہ بیوہ ہو گئی اور ہم یتیم ہو گئے، باپ بھی شہید بھائی بھی شہید، کوئی بچا نہیں ہے، اور ہمیں مشورے اللہ سے مانگو اللہ سے ہوتا ہے، اور ان کو بھی دے دیا ان کو بھی دے دیا، لیکن ابو سعید خدری کا حوصلہ دیکھو یار، قربانیاں دے کے یہ حوصلہ، اور ایسے خدا کی قسم یہ نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ 100% کسی کی نبوت پہ یقین ہوتا ہے نا تو پھر انسان اس موقع پر نصیحت پر عمل کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ مجھے بتاؤ، میں آپ سے قربانیاں دلواؤں اپنے کسی ویژن کا حصہ بنا کے، اور میں لوگوں کو پھر پیسے بھی بانٹ رہا ہوں، آپ میرے پاس آؤ آپ کو میں صبر کی تلقین کروں، کیا گزرے گی آپ کے دل پہ نا، قیامت گزرے گی۔ لیکن ابو سعید خدری 10 سال کے تھے غالباً، جب وہ آئے تو نبی نے فرمایا مَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے کہ اپنے دامن کو، استعفاف کا مطلب اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا، الفاظ بھی دیکھو، پاک دامن کو عفیف کہتے ہیں، پاک دامن کا مطلب کیا بھائی، ہاتھ پھیلا لیا تو دامن کیا ہو گیا، داغدار، ساری زندگی کے لیے آبا ہے، اس دن تو مانگ رہا تھا نا، اتنی بڑی عیب ہے، اتنا بڑا عیب ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور آج ذرا ذرا سی بات پہ، پلاٹ خریدنا ہے پیسے دے دو، بچے کو میں نے امریکہ بھیجنا ہے، ادھر کھانے کو لوگوں کے روٹیاں نہیں ہیں خدا کے بندو، اور تم ہری ہری سوجری ہے بچوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہو لوگوں سے۔ یار میں بتاتا ہوں واقعہ، ادھر ہی مسجد میں ایک صاحب آئے، بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہیں تو پیسے نہیں ہوتے، آپ زکات کے کچھ پیسے دے دیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، مطلب آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ کہہ رہے میں کیا کروں پھر، تو میں نے کہا کہ نہیں پڑھاؤ اسکول میں، اسکول میں نہیں پڑھاؤ؟ کہہ رہے ہیں بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچے گا۔ میں نے کہا جو پریکٹیکلی ٹماٹر بیچ رہا ہے میں نے دینا ہے تو میں اس کو دوں نا، کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی تیرا تو امکان ہے کہ پتہ نہیں ٹماٹر بیچے گا بھی کہ نہیں بیچے گا، ہو سکتا ہے کل اللہ اسباب کے دروازے کھول دے۔ میں نے کہا بھائی وہ کوئی بیماری خطرناک آ گئی ہو، مر رہا ہو بندہ، یا خدا نخواستہ کوئی کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، ادروائز یہ نہیں آتا۔ اور اس طرح جب آپ کسی کو دو گے نا، میں نے دنیا میں دیکھا ہے میرے بھائی، جس نے ایک دفعہ مانگ لیا نا اس کو منگتا ہی بنا رہے گا موت، پھر اللہ کی نظر ایسی ہٹتی، اللہ کہتا ہے بس تو اب مانگ، بھکاری بن کے زندگی گزار، اس کے کبھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مر جائے گا کفن بھی ادھار لے کے جائے گا، اگلا کہے گا کمبخت نے جو کفن پہنے نا وسیم کے پیسوں سے ہے، یہ اس کے پیسے بھی ادھار ہیں، ایسا چلے گا وہ۔ ہاں دوست احباب جن میں آپس میں بے تکلفی ہو، بے تکلفی ہو، مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہیں ہو رہی، ان میں ادھار یہ سب چیزیں بھیک نہیں کہلاتی. یہ چیزیں بھیک بے تکلفی ہوتی ہے نا, جیسے آپ ہوٹل میں گئے جیب میں پیسے نہیں, ابے یار تو دے دے یار کل میں دے دوں, یہ چیزیں بھیک میں نہیں آتی ہیں. بھیک کا مطلب ہے آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کے احسان کے نیچے دب رہا ہوں, احسان کے نیچے دب رہا ہوں. ہاں آپ مالدار ہیں, آپ کو پتا ہے ابھی میری سیلری نہیں آئی, اگلے مہینے آ جائے گی, تو اپنے ہی جیسے کسی مالدار سے کہہ دینا یار تھوڑا پیسے دے دوں گا, اپنے دوست جس سے بے تکلفی ہو, وہ تو چلتا ہے سوسائٹی میں نا. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مالدار کو وقتی طور پہ پیسوں کی ضرورت ہے نا تو غریب سے مانگے وہ. یہ علماء نے تکبر ختم کرنے کا نسخہ لکھا ہے. وہ کس سے مانگے؟ اس کو پتا ہے میں پیسے تو دے دوں گا, میری سیلری آتی ہے ہر مہینے, میرے لیے فار ایگزامپل 50,000 ہے, یہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو غریب سے مانگنے میں کیا ہوگا, اس غریب کی عزت آپ کی نظر میں بڑھ جائے گی, وہ غریب کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا, یار سیٹ صاحب میرے سے کیا مانگ رہے ہیں, اور وہ غریب دے گا بھی خوشی خوشی. اس کو پتا ہے پیسے کہیں جانے والے ہیں ہی نہیں, اس کے لیے 50,000, اس کے پان گٹکوں کا خرچہ ہے 50,000. تو علماء نے لکھے, ہم نے مدرسوں میں دیکھتے تھے کہ ہمارے مدرسوں میں کچھ مالدار طلبا تھے بڑے مستغنیوں کو کبھی ضرورت ہوتی غریب طلبا سے مانگ رہے ہوتے تھے, تو وہ غریب خوش خوش کے نا اپنی جیب خرچی بچا بچا کے کہہ رہے اچھا یار ہم سے لوں, ہمارا کیا بنے گا ریلیشن. تو لیکن غریب کو چاہیے ایسا نہ ہو کوئی بھی سوٹ ٹائی میں آ کے پیسہ مانگے آپ میرے بیان کی وجہ سے اس کو دے دو, کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ اپنی ہو یا کسی سے ادھار لی ہوئی ہے, اس نے پتا ہو کہ واقعی کیا ہے, یہ مالدار آدمی ہے, اس کے لیے 40,000 1,00,000 کی کوئی ویلیو ہے نہیں. باپ اور بھائی سے مانگنا, باپ اور بھائی سے مانگنا, بھائی وہ باپ سے بے تکلفی اور بھائی سے اگر بے تکلفی ہے تو پھر ایک جیسے بے تکلفی والے معاملات, باپ تو باپ ہے نا, وہ تو ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے انسان, اس سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو اتھارٹی دو کہ چاہے تو پیسے دے چاہے تو تھپڑ دے, اس کی مرضی ہے, تو باپ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو بے تک ماں ہے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے احسان پتا ہے کس کا لینا ہے, باپ کا, ماں کا, اپنے کوئی پیر و مرشد ہو مینٹور ہو آپ کا کوئی جس سے آپ ہدایت لیتے ہو, اور استاذ کا, یہ چار افراد کے سوا کسی کے احسان کے نیچے نہیں آنا. وجہ اس کی ہے کہ ان کو اللہ نے محسن ویسے ہی بنا دیا ہے, ان کے سامنے فنٹر گیری, اچھا ہو گیا آپ نے سوال پوچھ لیا, ان کے سامنے تکبر نہیں کرنا ہے. ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں, لے بیٹا, ابا انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو صرف کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اللہ کے. باپ کہے گا کمبخت 25 سال کا ہو گیا میرے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے تو, ایک روپے بھی تو نے اپنی جیب سے تعلیم میری, پراٹھے صبح میرے پیسوں سے کھاتا ہے, گیس بجلی کا, اور آج میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ لے بائک خرید لے, کہہ رہے ابا مفتی صاحب نے بیان میں کہا ہے کہ جو مخلوق کا محتاج ہوتا ہے نا ساری زندگی اللہ اس کو مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے ہیں, تو ابا سے ایسا کہو گے نا تو پھر ابا کی طرف سے کیا آنا چاہیے چپیڑ. تو باپ ہو گئی ماں سے تو ہم تو اتنا مانگتے تھے اپنی اماں سے, بھائی ہمارے ابا جب چپیڑ لگاتے تھے اما کے پاس چلے جاتے تھے, تو اما ابا کا معاملہ اور ہے, لیکن اتنا نہ مانگو کہ وہ ان کو پتلون بیچنی پڑے اپنی بازار میں جا کے, بعض اولاد تنگ کرتی ہے نا. تو اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے, تو جن سے جو بڑے رشتے ہوتے ہیں نا باپ ماں, یہ تو ویسے ہی محسن ہیں, ان سے اگر آپ پان گٹکے کے پیسے نہیں لوگے تو کوئی ان پر احسان نہیں ہوگا, انہوں نے اس سے زیادہ بہت زیادہ آپ پہ خرچ کر دیا ہوتا ہے, تو وہ الگ معاملہ ہے. بڑا بھائی بھی اس میں داخل ہے. اب بڑے بھائی سے ریلیشن کس نوعیت کا ہے, یہ ہر جگہ ایسا بے تکلفی نہیں ہوتی نا, بڑے بھائی سے اگر ریلیشن اچھا ہے, بعض بڑے بھائی تو خوش ہوتے ہیں چھوٹا مانگے, وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں باپ سمجھ رہا ہے, ہمیں جو ہے نا ویلیو دے رہا ہے. تو یہ اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے, تو بڑے اپنے وہ ایک الگ بات ہے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, باقی کسی کا احسان نہیں لینا. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو کوائف کیا کرنے, پورے کرنے کسی بھی چیز کے جو اللہ نے بتائے, تو پازیٹو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد جب آپ ایک ریزلٹ پہ پہنچے تو قرآن کیا کہتا ہے, پھر کانفیڈینٹلی وہ کام کرنا ہے, کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ نہیں کرنا. خود سے کانپ رہی ہو تو ایک الگ بات ہے, دوسری میں بعض دفعہ وہ چاہ نہیں روتے کہ کانپیں, لیکن وہ کانپیں خود بہت ٹانگ رہی ہوتی ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کانفیڈینٹلی کر رہے ہوتے ہیں لیکن دولہا مجھے لگ رہا ہوتا ہے گھبرا رہا ہے, لیکن وہ کہتا ہے ایسی کی تیسی, کہہ تو رہا ہوتا ہے باقی ایسے لوگوں بھی اللہ ہمت دے دیتے ہیں. تو التوکل کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی نے فرمایا جو صبر کرتا ہے اللہ صبر کی توفیق، جو اللہ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچاؤں تو اللہ اسے مخلوق کا محتاج نہیں کرتا. یہ آپ نے نصیحت کی، وہ چلے گئے. کہتے ہیں پوری زندگی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا، اور ایسی زندگی گزاری. اللہ نے بہت دولت دی پھر آپ کو، بہت دولت سے نوازا آپ کو. یہاں تک کہ جب موت کا وقت تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، زندگی جہاد میں گزری ان کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہت دولت ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں چاہتا ہوں ساری دولت صدقہ کر دوں. کتنی دولت تھی؟ آپ نے فرمایا نا، فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ ہے. فرمایا نہیں، اپنے وارثوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ. فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر میں چاہتا ہوں دو تہائی صدقہ کر دوں، ون تھرڈ وارثوں کے لیے. فرمایا نہیں، اور زیادہ چھوڑو. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دو تہائی وارثوں کے لیے، ایک تہائی صدقہ. پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک تہائی صدقہ، لیکن ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یعنی وارثوں کے. پھر آپ نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو لوگوں کے سامنے ایسے چھوڑو غریب کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. دیکھو کیسی زبردست تعلیمات ہے شریعت کی. تو بھائی آپ پہلے اپنے قواعد پورے کریں، اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے اس کو آپ ایک تعلیم اچھی دیں، اگر گنجائش ہے تعلیم اچھی دیں، اس کے لیے وراثت کا بھی انتظام کریں چھوڑ کے جائیں. تو نبی نے فرمایا تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے ایسے چھوڑ کے جاؤ کہ ننگے پاؤں ننگے سر پھریں اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو تم اتنا مال دے کے جاؤ کہ استغلا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہاں چونکہ جائز سبب ہے، جائز سبب اختیار کیا جائے گا، وہاں سبب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے یار، اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی. لیکن پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم یہ جو سمجھ رہے ہو نا ابھی میں مرنے والا ہوں اور ابھی وراثت، تو اصول تو بتا دیا کہ ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن چلو تم چاہتے ہو ایک تہائی صدقہ کر دو تو ٹھیک ہے، دو تہائی. تبھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر صدقہ کرنا ہو نا مرنے کے بعد تو ون تھرڈ سے کم کم کرنا چاہیے، کیونکہ نبی نے ون تھرڈ کو بھی بہت قرار دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ لعل اللہ ینتفع بک قوم ویضر بک آخرون، اللہ سے مجھے امید ہے ابھی اللہ تمہارے ذریعے بہت سے لوگوں کو فائدہ دے گا اور بہت سو کو بہت نقصان پہنچائے گا تمہارے ذریعے. کیا مطلب؟ تم مرو گے نہیں، ابھی تمہیں اور زندگی ملے گی، شفا ملے گی، اس کے بعد تم میدان جہاد میں لڑو گے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور اسلام دشمنوں کو نقصان. ابھی اللہ نے تمہیں بہت سے لوگوں کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کو بچانے کے لیے رکھا. پھر وہی ہوا، وہ ٹھیک ہو گئے، حالانکہ وہ نا امید ہو گئے تھے اپنی زندگی سے. تو علماء نے اس حدیث کو بھی نبی کے معجزات میں شمار کیا ہے کہ کوئی امید نہیں تھی بچنے کی، وہ تو وصیتیں کر رہے تھے اور نبی نے فرمایا کہ اللہ سے امید ہے ابھی تمہیں زندگی ملے گی. تو استغنا کا یہ فائدہ ہوا، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے توکل کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اللہ پہ اعتماد کرو گے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم کو اکیلے تھوڑی، ملحد تھوڑی ہے کہ بندر سے انسان بنے ہیں، بس اتفاق سے ہو گیا تو سب کچھ اتفاق سے ہوتا رہے گا. اوپر ہمارا رب بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے. اس نے شادی کی ہے، اس نے زنا بولو نہیں کیا، سالے اس کو جو کوٹ رہے ہیں یہ اللہ دیکھ رہا ہے، کٹتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، پٹتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، گریبان کھول کے بھاگتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ رب تھوڑی بھولے گا، وہ تمہیں حوصلہ دے گا، وہ تمہیں میرے پاس بھیج دے گا، میں تمہارا حوصلہ اور زیادہ. اب خیر، تو مَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ کہتے ہیں جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے میں کافی. یا تو اللہ مسائل حل کر دیتا ہے یا مسائل رہتے لیکن صبر دے دے گا، حوصلہ دے دے گا آپ کو. حوصلہ بھی تو اصل چیز تو حوصلہ ہے نا، وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. تو غزوہ احد میں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اتنے شہید ہو گئے تو منافقین کہنے لگے دیکھو ہماری مان لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو قرآن کی یہ دوسری آیت جو میں نے بتائی نا، ایک آیت کہ جب کوئی کام کرو تو تمام قواعد مکمل کرو اس کے، اس کے بعد فیصلہ کرو. تو توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. پھر بھی نقصان ہو سکتا ہے، پھر بھی کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان. پھر اس نقصان میں کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے ایمان والو، کافر جب جنگ لڑتا ہے نا اور جنگ میں آ کے ان کو شکست ہو جائے، قتل ہو جائے، تو
تو پتہ کیا کہتے ہیں، اسی طرح جب وہ تجارت کے لیے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو سفر میں حادثہ ہو گیا، جہاز ڈوب گیا، پہلے حادثے بہت ہوا کرتے تھے، اب جا رہے ہیں بزنس کے لیے سمندری سفر میں، جہاز الٹ گیا، ڈوب گیا جہاز، تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کے پیچھے لوگ روتے پیٹتے ہیں، ہائے اس کاروبار کے لیے نہ جاپان نہ جاتے، نہ زلزلے میں ہلاک. جاپان میں زلزلہ آئے نا، ایک عجیب چیز میں نے وہاں دیکھی ہے. اب جاپانی اکثر دبلے دبلے ہوتے ہیں، میں جب جاپان میں تھا تو بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا نا، آپ کو بھی پتا ہوگا، خیر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا زلزلے کا، ہم پل پہ تھے اس وقت، پل تو ویسے ہی ہل رہا ہوتا ہے، لیکن واپس آئے تو پتا چلا پورا یوں یوں ہل رہا تھا. تو میں نے اپنے میزبان سے، ہمارے جو ارشاد بھائی، ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تو بڑا خطرناک ہے، وہ ہر ہفتے ایک دو جھٹکے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے ایک دو ہل جاتے ہیں تھوڑے سے، تو ہمارے لیے نارمل ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اوپر والے پورشن میں چھت گر گئی، دو پورشن تھے نا ان کے گھر کے، چھت گر گئی، خدا نہ خواستہ بندہ تو مرے گا. انہوں نے کہا یہ پہلے سے انتظام ہے، ہمارے ہاں چھت بہت ہلکی ہوتی ہے، گتے کی چھت نہیں جسے کہتے ہیں، مضبوط ہوتا ہے، اس پہ ایک اپارٹمنٹ پورا بن جاتا ہے، لیکن وہ اس چھت کا ویٹ نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی چھت کا ویٹ تو نہیں ہے، لیکن اوپر آپ جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو اس کا تو ویٹ ہوگا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات، کہہ رہے ہیں یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی. میں نے کہا مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے آپ کے گھر میں اب رات کو سوتے ہوئے. وہ اوپر جا کے سوتے تھے نا اوپر والے ارشاد بھائی، اور بھاری بھی ہیں ماشاءاللہ، جسم بھی ان کا بھاری. میں نے کہا ارشاد بھائی مجھے جاپانیوں نے یہ تو پورا انتظام کر لیا کہ چھت ہلکی بنا دی، چھت گرے گی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ اگر گر گئے تو ایک اور زلزلہ آئے گا پھر، صرف یہ نہیں کہ بندہ نہیں مرے گا. تو میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں جاپانیوں نے نا جاپانیوں کے ویٹ کے حساب سے زلزلہ کا حساب کتاب کیا ہے، اس کو پاکستانیوں کا ویٹ معلوم نہیں ہے. تو آپ جاپان کے سائنسدانوں کو جا کے بتائیں یا یہاں کے ماہرین زلزلیات کو جا کے بتائیں کہ بھائی اب تھوڑا سا کوئی اور ٹیکنالوجی لے کر آؤ، یا تو اوپر والے اپارٹمنٹ بنانا چھوڑ دو، کیونکہ اوپر بندہ گرے گا تو اس کی ایسی کی، بندے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جس پہ گرے گا نا اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، کیا بات کر رہا تھا. ہاں تو اب آپ سفر پہ گئے، جہاز الٹ گیا، تو کافر کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے یار سارے محلے والے آ جاتے ہیں، ابے ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جاپان نہ جاؤ زلزلہ آ جائے گا، ارشاد بھائی گر، استغفر اللہ، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ گر جائیں گے، اور بھائی جاپان مت جاؤ زلزلہ آئے گا، یہ ہو جائے گا، سونامی آ گیا، دیکھو مر گیا، یا جہاز ڈوب گیا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے سفر مت کرو. اسی طرح میدان جنگ میں جب وہ جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں، بھائی ہم نہ جاتے تو نہ مرتے. یہاں یہ دوسرا حکم ہے اسلام کا، اللہ کہتے ہیں تم کافروں جیسی باتیں مت کیا کرو کہ جب یہ تجارت کے لیے سفر میں نکلتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. نبی نے فرمایا اگر مگر کا جو کلمہ ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے، مسلمان اگر مگر نہیں کرتا. فرمایا تم یہ کیا یہ کہا کرو واللہ یحیی ویمیت، بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. موت تو دینی ہے نا اللہ نے، سارے زندہ تھوڑی رہیں گے، ہر ایک کا ایک ٹائم ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس کی موت کا ٹائم لکھ دے، کسی کے بارے میں لکھ دیتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا، صحیح ہے نا؟ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا بھائی، تبھی قرآن کہہ رہے جو لوگ شہید ہو گئے نا غزوہ احد میں، اگر یہ اپنے گھروں میں ہوتے ان کی موت ان کو کھینچ کے لے کر آتی میدان احد میں، کسی بہانے سے ان کو موت کھینچ کے لاتی. تو تم یہ کہا کرو واللہ یحیی ویمیت، بھائی موت زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ. ہم نے تو سفر کیا تھا کامیابی کے لیے، اب نتیجہ کس پہ چھوڑا تھا؟ اللہ پہ. تو اللہ نے مارنا تھا تو مار دیا. ہمارے ایک ریلیٹو نا شوگر سے بہت بچتے تھے کہ بھائی شوگر نہ ہو جائے مجھے، بہت احتیاط، جو بھی ڈاکٹروں کی پلاننگ کے مطابق ان کا غذائی چارٹ، پھر بھی شوگر ہو گئی، بڑی خطرناک شوگر ہوئی. میں نے ان سے پوچھا، اب ان کی 55-60 سال عمر ہوگی، ان کو شوگر ہو گئی. میں نے پوچھا آپ تو اتنی احتیاط کرتے تھے پھر بھی شوگر ہو گئی. انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا مرنا بھی تو ہے بھائی، کیا خیال ہے؟ اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہوگا نا قبر میں اتارنے کا، شوگر نہیں ہوگی تو بلڈ پریشر ہو جاتا، ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا، ورنہ بڑھاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے بڑے مسکرا کے ایک جملہ بول دیا، بھائی مرنا بھی تو ہے، ہم تو ٹھیک ہے جتنی مرضی احتیاط کریں، اب اللہ میاں تھوڑی کہے گا چونکہ تو احتیاط بہت زبردست قسم کی کر رہا ہے لہذا اب میں تجھے نہیں ماروں گا. تو موت کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ
چاہیے. کسی کو جوانی میں اللہ مارے گا, کسی کو بڑھاپے میں مارے گا, کسی کو بچپن میں مارے گا. تو اس کے لیے مختلف, وہ سلیمان علیہ السلام والا واقعہ پتہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے صحیح ہے غلط ہے, کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نا موت کا فرشتہ آیا اور ایک بندے کو یوں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. وہ بندہ ڈر گیا, یار پتہ نہیں کون ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام, وہ جب موت کا فرشتہ چلا گیا نا, تو اس بندے نے پوچھا سلیمان علیہ السلام سے یہ کون تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ موت کا فرشتہ تھا, تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, اوتھینٹک ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ٹھیک ہے. تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب اگلا نمبر کس کا ہے, تو آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے. مجھے کہاں پہنچا دے, ہند بہت پرانا, ہندوستان جو ہے نا یہ بہت پرانی آبادی ہے یہاں پہ, اور اس ہند کے نام سے ہی بہت پرانا ملک ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ان کو پتا تھا مقدر سے تو کوئی لڑ سکتا نہیں ہے. اٹھا کے ہوا کو حکم دیا چلو بھائی ہندوستان. کچھ دیر میں اطلاع آئی کہ اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ موت کا فرشتہ سلیمان علیہ السلام سے ملا, انہوں نے پوچھا بھائی تو اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا تھا کل جو ہے نا اس کی موت ہندوستان میں فلاں جگہ سے تم نے اس کی روح قبض کرنی ہے, تو میں دیکھ رہا تھا یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے, اس کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. پوری کتنے تیز رفتار گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے وہاں جائے گا تو بھی ایک مہینے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا, تو یہ کیسے اتنی جلدی. اللہ کا حکم بھی غلط نہیں ہے, تو میں گھور گھور دیکھ رہا تھا یار میں بندہ صحیح ٹریس کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا, وہی ہے کوئی اور تو نہیں ہے. تو دیکھو خود ہی اٹھا کے اس نے اپنے آپ کو کہاں. تو اس لیے قرآن کے الفاظ ہیں اینما تکونو یدرککم الموت, تم جہاں بھی چلے جاؤ نا موت تمہارے پاس خود پہنچے گی. سمجھ رہے ہو, یہ وہ محبوب ہے جو کراچی کے بجلی کے کھمبوں کی طرح برسات میں خود آگے بڑھ کے آپ کو گلے لگاتا ہے. خود کیا کرتا ہے, بجلی کے کھمبے نا خود آگے آ کے موسٹ ویلکم کرتے ہیں, آ جا بھائی تیرا ٹائم کیا ہو گیا ہے پورا ہو گیا, خود چپکتے ہیں آ کے انسان سے. تو موت خود آگے بڑھ کے گلے لگاتی ہے, ہم جتنا بھاگ لیں. بعض دفعہ موت سے بچنے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا وہ اسباب موت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اچھے بھلے لوگ میں نے دیکھے فٹ فاٹ تھے, ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیکا لگوا کے مر گئے. میرے خود خاندان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں, کوئی بیماری نہیں تھی, ہلکا سا بخار تھا, انہوں نے کہا چلو ایک ٹیکا لگوا لے. ابے بھائی چھوڑ دے آرام سے بیٹھا رہے, پیناڈول کھا لے. نہیں جی بس جلدی سے ٹھیک ہونا ہے, میرا کل پیپر ہے. ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا, وہ ری ایکٹ کر گیا, آدھے گھنٹے کے اندر موت. ڈاکٹر کا بھی قصور نہیں تھا, ڈاکٹر سے کوئی دشمنی نہیں تھی. ڈاکٹر سے رابطہ کیا, اس نے کہا بھائی لاکھوں میں کسی ایک کو ری ایکشن کا خطرہ ہوتا ہے, مجھے کیا پتا وہ لاکھوں میں ایک ہی یہی ہے. تو وہ انا للہ ہو گیا اس کا. تو ایسے بہت سے کیس ہیں. تو موت جو ہے نا, تو موت سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں سمجھی جاتی. جب موت کے بارے میں حکم یہ, اللہ کہتے ہیں کوئی بھی نقصان ہو تو تم نے کافروں والی باتیں نہیں کرنی, اگر مگر اگر یہ ہوتا تو یوں ہوتا. تم نے کیا کہنا ہے بھائی یہ کس کے ہاتھ میں ہے. اللہ عربوں میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں, اور ٹھیک ہے کچھ خرابیاں بھی ہیں لیکن کچھ باتیں بڑی خاندانی بھی ہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھو گے عربوں کو نا, بڑی سے بڑی موت ہو جائے وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ما قدر اللہ. ابھی میرا 2-3 مہینے پہلے سعودی عرب کا سفر تھا, تو ایک حکومتی لیول پہ ایک بہت بڑے آدمی سے میری ملاقات ہوئی, کچھ سرکاری عہدے پر بھی تھے وہ. جس نے ملاقات کروائی وہ انڈین تھے. انہوں نے بتایا, وہ انڈین جو تھے نا میرے دوست, انہوں نے بتایا کہ یار اس آدمی کا حوصلہ میں نے دیکھا ہے, اس کے 10 سال کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس نے ایسا صبر کیا ہے. 10 سال کا بچہ انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے, بڑا خوبصورت بچہ تھا, وہاں تو تیل ہے نا, تیل نکلتا ہے تو بچے خوبصورت ہی ہوتے ہیں. یہ مہنگائی اور غربت کی وجہ سے ہم لوگ میں کیا ہو گیا ہے, خوبصورتی مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتی جا رہی. تو اب وہ عربوں کے بچے, وہ سارے ان کے سارے وٹامنز منرلز پورے ہو رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے اس نے ایسا صبر کیا ہے نا کہ ایک جملہ تھا اس کی زبان پہ, ما قدر اللہ, جو مقدر میں تھا ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی ہم نے تو یہ اپنے حضرت سے پہلے واقعہ سنے ہوئے. ہمارے ایک دوست نے بتایا ایک سعودی اپنے 2 بچوں کو, 2 بیٹے تھے اس کے, لے کے جا رہا ہے انگلی پکڑ کے, اچانک ایک بچے کا ہاتھ چھوٹا, وہ بھی 9-10 سال کی عمر کے, ہاتھ چھوٹا, وہ غلطی سے روڈ پہ آ گیا. روڈ پہ آئے پیچھے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ ایک لینڈ کروزر جیسی ہیوی گاڑی, اس نے اس بچے کو اٹھا کے ہٹ کیا ہے. बच्चा जाके दरख्त से चिपक गया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हुई है। कह रहे मैं उस अरबी के साथ था, मैंने देखा कि वो अरबी ने गया अपने बच्चे की लाश उठाई और जबान में अल्फाज थे मां कद्दर अल्लाह, जो मुकद्दर में था हो गया। कह रहा उसका ऐसा हौसला, कह रहे वो गाड़ी वाला रुक गया। अब कसूर गाड़ी वाले का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बच्चा उंगली, वो बच्चे होते हैं उंगली छोड़ के भाग जाते हैं, वो रोड पे आ गए, उसका क्या कसूर है। कहते हैं वो गाड़ी वाला उतरा, उसने कहा भाई दिया, तो उसने कहा मैंने माफ किया क्योंकि तुम्हारा कोई कसूर इसमें। तो ये हमारे हजरत भी बड़े वाकया सुनाते थे अरबों के ना। हजरत ने एक वाकया सुनाया कि किसी सऊदी ने मेरी दावत की, अब तो आहिस्ता आहिस्ता वहां भी बेदीनी आ रही है, अब तो आहिस्ता आहिस्ता जब जाहिर है सेकुलरिज्म लिबरलिज्म आएगा तो जो जितना चीखता है ना उसको लोग समझते हैं ये है असल। जो बेदीन, जब बेदीनी जब आती है ना तो मैयत तो जो दो दो फुट उछल उछल हा हू ही ठुक सर मार रहा होता है, लोग कहते हैं मोहब्बत तो असल इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड मोहब्बत। हालांकि इस्लाम में चीखना चिल्लाना शोर शराबा ये पसंदीदा नहीं है, सबर पे सवाब है। तो हमारे हजरत ने एक और वाक्य सुनाया, कहते हैं एक अरबी ने सऊदी ने मेरी दावत की, मैं बैठा हूं नाश्ते पे, दावत पराठा मराठा जो भी उनके जैतून मैतून उनके खाने हमसे खाए नहीं जाते। हम जमजम होटल में थे हज के मौके पे ना 2013 में, होटल इतना महंगा और उसमें खाने जैतून और किशमिश और इंजीर और पता नहीं क्या क्या। मैं बाहर निकलता था कन्नी कतरा के, बाहर पाए और पराठे खाता था मैं बैठ के। मैंने कहा यार जब तक भारी भरकम निवाला पेट में नहीं उतरे हमें तसल्ली नहीं होती। तो ठीक है इंजीर जैतून बहुत अच्छी चीज है लेकिन नाश्ते में यार, फिर इतना चलना होता था हज में। हमने कहा यार वो तो एक बंगाली होटल था, हम कन्नी कतरा के निकलते थे वहां पे छप्पड़ में जाके, पाए में ना वो डुबो डुबो के हाथ भी जब तक निहारी और पाए सलीके से खाने की चीज नहीं है, ये तौहीन है। जब तक निहारी में उंगलियां ना डूबे ना अच्छी तरीके से और पाए में उंगलियां ना डूबे चिपके नहीं, इसका मतलब इसको पाए खाने के आदाब मालूम नहीं है। इस पे वो शेर सादिक आता है, जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहां अहले जर्फ का काम है यहां तंग नजर का गुजर नहीं। शराब ने शराबी ने कहा है कि हमारे शराब खाने में ना जो दो घूंट पी के बहक जाए उस बेगैरत को यहां से क्या करो, क्या कर रहा है तो ये शराबियों का शेर है कि जो जरा सी पी के बहक गया। बोतलें वो चढ़ाने वाले लोग आए यहां पे, कुछ रिस्पेक्ट दें शराब को, अल्लाह माफ फरमाए ये फजूल बात है लेकिन समझाने के लिए। ऐसे ऐसे नीच खानदान के शराबियों के अपने उसूल होते हैं ना, नीच खानदान के दो ढक्कन पिए हैं और टुन पड़ा हुआ है था, निकल यहां से सही है ना। क्या कह रहा था मैं वाकई भूल गया। हाँ नहीं दावत तो थी, हाँ तो वो निहारी और पाए का जो उसूल है ना वो क्या है, उंगलियां उसमें तैर रही हैं, उसमें एटीट्यूड और आदाब वाले आदमी को आप बोले तू निहारी मत खा क्योंकि तेज आता नहीं है जब तक लुकमा पूरी तरह से उस निहारी में डुबकियां ना लगाए और पाए में डुबकियां ना लगाए। मैंने तमीज वाले लोग देखे यूं करके ना यूं लगा के खा रहे होते हैं, तू क्या खा रहे, तू तो रोटी खा रहे, निहारी तो तू खाली शो मार रहे, लेकिन पहले अच्छी तरह साबुन से हाथ धुलवा दें अगले के, वरना लोग नाक साफ कर रहे होते हैं वही डुबो डुबो के खा रहे होते हैं, वही पर पहले साबुन से शैंपू से साबुन से डिटॉल से हाथ धो लो फिर आओ मुकाबला करो। तो अब हजरत बैठे हुए उस अरबी के पास, तो उसने क्या किया, एकदम फोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आपके बेटे का एक्सीडेंट। कहते उस अरबी ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते मैंने कहा क्या हो गया, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ आप खाना खाएं, उनका ये था कि मेहमान भी टेंशन में आएगा बिला वजह। हजरत फरमाते मैंने कहा भाई आप कुछ तो बताएं, उसने कहा कुछ भी नहीं है आप नाश्ता करें आराम से। हजरत कहते हैं मुझसे नाश्ता हलक में नहीं उतर रहा, मैंने कहा भाई बताओ, कह रहे मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। फरमाए छोड़ो भाई अस्पताल चलते हैं, तो उस अरबी ने बोला कि देखो हॉस्पिटल में वो एडमिट हो चुका है, या तो पड़ा हुआ होता ना फिर हम भागते, सऊदी अरब का पूरे दुनिया का ही सिस्टम है, इधर बंदा एक्सीडेंट हो एम्बुलेंस आके हॉस्पिटल ले जाती है। हमारे यहां भी ऐसा होता होगा अल्लाह खैर करे, होता भी है नहीं भी होता, हर तरह का ही होता है, पड़े रहते हैं लोग अल्लाह बचाए यार, और हॉस्पिटल में ले जाके आदमी कहता है वहीं पड़े रहते तो बाद दफा ऐसा भी होता है। तो उसने कहा भाई वो हॉस्पिटल में जा चुका है, अब सेव है, अब क्या है महफूज है, अब डॉक्टरों के हवाले है, हम क्या कर सकते हैं। حضرت کہتے ہیں میں اس کا صبر دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. ابے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بھائی ہو گیا نا اب کیا کروں میں. ماں کوئی جملہ اس کی زبان پہ, ماں قدر اللہ, اب ہمارے ناشتہ چھوڑ کے بھاگنے سے کوئی ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا. اب ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ہم جلدی کرتے, ہماری تاخیر سے جان نہ نکل جاتی. سعودیہ کے ہاسپٹل بھی بڑے خاندانی قسم کے ہاسپٹل ہیں بھائی, ٹریٹمنٹ اب اس کا شروع ہو چکا ہے, اب ہماری جلد بازی سے کچھ بھی نہیں. اور کہتے ہیں وہی جملہ جو عربوں کی زبان پہ ہوتا ہے, ما قدر اللہ, جو مقدر تھا وہ ہو گیا, وہ ریورس نہیں ہو سکتا, ہم اللہ کی تقدیر پہ کیا ہیں راضی. حضرت کہتے ہیں ہمارے تو نوالا اتر نہیں رہا تھا لیکن بہرحال اس کا حوصلہ دیکھ کے ہم کیا ہوئے, حالانکہ ہمارے حضرت کا حوصلہ اس سے بھی زیادہ تھا لیکن چونکہ سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہا تھا تو حضرت حیران اس لیے ہو رہے تھے کہ یار یہ بھی تو بعض چیزیں, کیونکہ وہ براہ راست قرآن سمجھتے ہیں نا, ہم تو مذہبی اسکالر سے سنتے ہیں نا قرآن, تو مذہبی اسکالروں میں کوئی صحیح بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض لوگ اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کے ہر چیز کو اس پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے قرآن کی حقیقی تعلیمات سامنے نہیں آتی پھر. تو اس لیے جلد بازی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ مشوروں کے بغیر فیصلہ کرو, پھر جب انجام میں آپ کو برا انجام ہو تو آپ کس کے کھاتے میں ڈال دو, تقدیر کے. اب اگر وہ سعودی کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے نا, پھر ما قدر اللہ کہنا بنتا نہیں ہے, بغیر لائسنس کے بیٹے کو گاڑی دے کے چلا دیا ہوتا ہے بھائی, سکھائی نہیں ہوتی اور کا تجربہ کر پھر ایکسیڈنٹ ہوتا, کہتے کوئی بات نہیں, ما قدر اللہ نہیں, نالائق, جب گاڑی چلانا آتی نہیں تھی اس کے حوالے کیوں کی, روڈ پہ بھیجا کیوں اس کو, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جب آپ اپنے قواعد پورے کریں اس کے بعد فیصلہ کریں, پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ پہ, کیونکہ ہماری نہیں چلے گی, چلے گی کس کی, اللہ کی. اگر ہماری چل رہی ہوتی تو سارے کامیاب ہو جاتے. اللہ کہتے ہیں عمل الانسان ما تمنا, یہ تھوڑی کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا, تمہاری چاہتوں کے خلاف بھی بہت کچھ ہوگا. اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے, اللہ ہماری جائز چاہتیں پوری کرے, کامیابی کے اسباب بھی, اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اے اللہ ہم میں صبر کی طاقت نہیں ہے, ہمارا صحابہ جیسا حوصلہ نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو عافیت والی زندگی چاہیے. پھر بھئی درجات کیسے بلند ہوں گے, اے اللہ دو طرح سے درجات بلند ہوتے ہیں, بعض دفعہ مصیبتوں میں ڈال کے صبر کی توفیق, بعض دفعہ نعمتوں میں ڈال کے شکر کی توفیق. ہمیں دوسرا والا پیکج زیادہ پسند ہے, صحیح ہے نا, ہمیں کون سا پیکج چاہیے, دوسرا والا. اے اللہ ایک پیکج وہ بھی ہے یعقوب علیہ السلام والا, ایوب علیہ السلام والا, پریشانیوں میں ڈال کے صبر کروایا ان کو, ایک اللہ سلیمان علیہ السلام والا بھی ہے, خوب نعمتوں کی برسات کی, ایسی بادشاہت, ایسی دولت, ایسی کنٹرولنگ پاور کہ ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہیں اور اس میں اللہ کو نہیں بھولے, اللہ کو یاد رکھا. تو اللہ ہمیں کون سا والا چاہیے پیکج, تو ابدیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دوسرا پیکج مانگیں اللہ سے. ایک صحابی نے نبی سے جب صبر کے فضائل سنے نا تو اللہ سے دعا مانگ رہے, اللہ مجھے خوب مصیبتیں دے پھر صبر کی توفیق دے تاکہ میرے درجات بلند ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو اللہ سے مصیبتیں, دیکھو صحابہ کا ایمان کتنا تگڑا تھا, تو انہوں نے آپ نے فرمایا نہ نہ نہ, کیونکہ یہ ابدیت کے خلاف ہے. اب محتاج اسے کہتے ہیں فقیر بن کے رہو, فقیر کبھی کہتا ہے دے سکتے ہو تو دے دو ورنہ میں صبر کر, وہ کہتا ہے بھائی مجھے پیسے چاہیے, میرے گھر میں راشن ختم, میرے گھر میں یہ نہیں, بھی جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی ڈالے گا کھاتے میں. تو ہم تو فقیر ہیں, ہم تو جو نئی مسئلے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے رکھیں گے, جو فیوچر میں آنے والے جو ہو چکے, ہم اللہ سے یہ کہیں گے اللہ ہم میں یعقوب علیہ السلام جیسا صبر تو دور کی بات, ہم میں تو صبر ہی نہیں ہے, ہمیں سلیمان علیہ السلام والا پیکج چاہیے, مانگنا ہم نے یہی ہے, کوشش ہم نے اس کی کرنی ہے, پھر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کی کوشش کرنی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.